الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. محترم سامعین، ان خمسہ مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان کربلا اور ہمارا عمل رہے گا، اور سورہ مبارکہ کی اس پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں کوشش کریں گے کہ ہم کربلا کی اعلیٰ تعلیمات، کربلا کی نورانی اور زندہ تعلیمات، اور اس کے جواب میں ہمارا عمل اور ہمارا کردار اور ہمارا رویہ کیا ہے، اس پر گفتگو فرمائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سورہ جمعہ قرآن مجید کا ایک مشہور سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی تلاوت کا حکم دیا، اور وہ نماز کہ جس میں یہ سورہ تلاوت کی جاتی ہے نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ کو در حقیقت خداوند عالم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دراصل فقیروں کی عید قرار دیتے ہوئے، مفلس و نادار افراد کا حج قرار دیتے ہوئے، اور ان کے لیے ایک روحانی خوشی کا انتظام فرمایا ہے. چاہتا ہوں کہ پہلے گفتگو واضح ہو جائے کہ جو موضوع ہمارا ہے کہ کربلا کی تعلیمات اور ہمارا عمل، یہ موضوع کیوں رکھا، اور اس کے لیے جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، صرف یہی آئے مجیدہ کیوں رکھی گئی ہے. اس لیے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے، جب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، تو عزیزان گرامی مناسب بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے موضوع کو کھول کر بیان کر دیا جائے، اور اس وہ آئے مجیدہ جسے سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے، اس آئے مجیدہ کا ترجمہ اور اس میں پوشیدہ نکات بھی مومنین کی سماعت کی نظر کر دی جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کربلا کی تعلیمات اور ہم یا ہمارا کردار، یہ موضوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا اس بنا پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، اور ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یقیناً دین اسلام کو بچانے کا مقصد ہی یہی تھا امام حسین علیہ السلام کا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر اگر حق کا دفاع کیا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام نے آ کر دین کو بچایا ہے، وہ دین اس لیے بچایا ہے تاکہ یہ دین اپنی صحیح و سالم شکل میں محفوظ رہے، تاکہ یہ دین انسانوں کی تربیت کر سکے. لیکن اگر امام حسین دین نہیں بچاتے تو دین اپنی ناخالص شکل میں محفوظ رہتا، اور انسانوں کے بجائے درندے اس سے تربیت پاتے، جیسے کہ کربلا میں نظر آ رہا ہے. کربلا میں جو اسلام ہمیں نظر آتا ہے، وہ سفیانیت کا، ابو لہبیت کا اسلام نظر آتا ہے، لیکن حسین کے کیمپ میں، حسین کے محاذ میں ہمیں جو کربلا، ہمیں جو اسلام نظر آتا ہے، وہ در حقیقت محمدی اسلام نظر آتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو محمدی اسلام کون سا ہے کہ جو سینہ بہ سینہ صحیح راستوں سے، صحیح شخصیات، صحیح افراد کے ذریعے سے، اللہ کے چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے چلتا ہوا آیا. لیکن دوسری طرف جو اسلام نظر آتا ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے بندوں کو، نمائندوں کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت افراد کو بنانے والا اسلام نظر آتا ہے. ثقیفہ میں کیا ہوا؟ ثقیفہ میں یہی ہوا کہ رسول اللہ کی ولایت کا اعلان تو غدیر خم کے میدان میں ہو چکا تھا، لیکن لوگوں نے اس اعلان ولایت کو فراموش کر دیا اور اپنے خلیفہ بنا کر اپنی ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا. اب جب یہی اسلام کربلا میں پہنچا تو اس نے درندے تربیت کی ہیں، ابن زیاد جیسے درندے، شمر جیسے درندے، خولی جیسے درندے، یزید جیسے درندے تربیت کی ہیں. لیکن دوسری طرف جو اسلام نظر آتا ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو محمد آل محمد کے سینہ بہ سینہ ان کی زبان عصمت سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہمیں علی مرتضیٰ کے بیٹے نظر آتے ہیں، وہ ہمیں سید سجاد نظر آتے ہیں، وہاں علی اکبر نظر آتے ہیں، وہ قاسم نظر آتے ہیں، وہ حضرت عباس علمدار نظر آتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سننے کا مزاج کیسا ہے، لیکن میرا مزاج اسی قسم کا، اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا میرا، تو مجھے بھی ہمت ہوتی رہے گی کہ جناب میں بھی کچھ مطالب کو آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں. اور صرف یہ مجلس آپ ہی نہیں سن رہے، بلکہ یہ گفتگو جو ہے وہ گھروں میں جا رہی ہے، انٹرنیٹ پہ جائے گی، لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو اگر آپ کا تھوڑا تھوڑا ساتھ رہے گا تو میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. کم سے کم درود کے ذریعے سے آپ ہماری مدد کرتے رہیں تاکہ سانس بھی ملتا رہے اور دو گھوٹ پانی کی بھی نصیب ہو جائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو کربلا میں ہمیں اسلام کے دو چہرے نظر آئے. کون سے دو چہرے؟ ایک سفیانیت کا چہرہ اور ایک ابو طالبیت کا چہرہ، ایک حسینیت کا چہرہ اور ایک یزیدیت کا چہرہ. اس لیے میں نے کہا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر، کربلا میں مقتل کو سجا کر، اپنی قتل گاہ کو آراستہ کر کے دین اسلام کی حفاظت کی ہے. کیوں حفاظت کی ہے؟ تاکہ یہ دین اسلام اپنی خالص شکل میں محفوظ رہے، اپنی کی حقیقی اقدار و تعلیمات کے ساتھ امت محمدی میں محفوظ رہے، تاکہ یہ دین اسلام انسانوں کی اور انسان کامل کی تربیت کر سکے. لیکن جب اسلام حقیقی انداز سے، صحیح تعلیمات کے ذریعے سے یا صحیح افراد کے ذریعے سے لوگوں تک نہ پہنچے، توجہ فرمائیے گا، جب نہ خالصیت، کھوٹ، ملاوٹ اور انسانوں کے بنائے ہوئے نمائندے دین میں شامل ہو جائیں، تو پھر دین کا اصل چہرہ مس ہو جاتا ہے، دین کی حقیقی تعلیمات کو بھلا دیا جاتا ہے، دین کی حقیقی اقدار کو فراموش کر دیا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی لیے امام حسین نے کربلا میں آ کر دین کی حفاظت کی ہے. تو کربلا کی تعلیمات اور ہمارا عمل، یہ ہمارا موضوع ہے. اور اس کے لیے ہم نے سورہ جمعہ کی پانچویں اور چھٹی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. کیوں؟ اب گفتگو کو واضح کر رہے ہیں. اب کربلا یہ ہے کہ جس نے 61 ہجری میں دین کو بچایا ہے. بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی، بات صرف نماز کی نہیں تھی، بات صرف روزے کی نہیں تھی، بات صرف سبزیوں کو کم تولنے کی نہیں تھی، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی. اصول دین تک کیسے آ گئی؟ کہ جب شرابی اور زانی اور سگباد انسان، ملعن اور مفسق انسان جو ہے، وہ منبر رسول بیٹھ کر یہ کہہ رہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں جانشین رسول ہوں، تو یہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق کے شیر نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا. کہ دین تک بات آ گئی تھی. اصول دین یعنی دین کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا تھا کہ وہ پیغام جو ثقیفہ سے چلا تھا کہ نہ خالصیت، کھوٹ، ملاوٹ کو دین میں شامل کر دو، اب کربلا میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یزید جب اہل بیت کا قافلہ لٹا ہوا سید سجاد کی سربراہی میں دربار یزید پہنچا تو کیا شعر پڑتا ہے؟ لعبت بنو حاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کہ بنو حاشم نے اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا، ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا. یعنی یزید در حقیقت اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے عقائد کو بیان کر رہا ہے. دیکھو ہمارا مقصد کیا تھا، حسین کا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے. حسین اور حسین کے اصحاب اور اہل بیت کا کام یہ تھا کہ دین کی جڑوں کو مضبوط و مستحکم کیا جائے. عزیزان گرامی، اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں دو چہرے نظر آئے، ایک صفیانیت کا چہرہ، ایک یزیدیت کا چہرہ، اور ایک حسینیت کا چہرہ اور محمدی شریعت کا چہرہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب اس دین کو بچایا تاکہ یہ دین حقیقی صورت میں محفوظ رہے، تاکہ اس کی تعلیمات اور اقدار حقیقی صورت میں محفوظ رہیں، اور سینہ بہ سینہ اہل بیت کے ذریعے سے یہ دین تبلیغ پاتا رہے اور انسانیت کی ترویج، انسانیت کی تبلیغ کرتا رہے، اور انسانیت کے لیے ان کی ہدایت کا انتظام کرتا رہے. اب جب یہ کربلا واقع ہو گئی تب ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ ہم جو 1400 سال بعد اسلام کے سورج طلوع ہونے کے 1400 سال بعد اور تقریباً 1350 یا 1300 سال بعد ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے کربلا کے لیے؟ آیا ہم کربلا سے صرف آنسو لے لیں، صرف ثواب لے لیں، صرف تبرک لے لیں؟ توجہ فرمائیے گا، مولوی اپنی فیس لے لیں، منتظمین جو ہیں وہ مجمع لے لیں، جو سامعین آئے وہ تبرک لے لیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے جائیں. اگر کربلا کا یہی مقصد ہے تو یہ کربلا امام حسین کا مقصد نہیں تھی. امام حسین ایسی کربلا بسانے نہیں آئے تھے کہ جس میں سے آپ صرف تبرک لیں، وہبہ لیں، صلوات لیں، فیس لیں، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، بلکہ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو محفوظ بنا کر اسلام کو مختلف زمانوں میں اس قابل بنایا جائے، اس قابل کر دیا جائے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا کام انجام دے سکے. لیکن مختلف زمانوں میں مختلف سازشیں ہوتی رہیں. عزیزان گرامی، اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ صرف آ کر آنسو بہا لیں، صرف آ کے ماتم کر لیں، صرف آ کے علم اٹھا لیں، صرف آ کے عزا خانے کی زیارت کر لیں، برائے ثواب فرش عزا پہ آ کر دو آنسو بہا کر اپنے آپ اپنے زوم میں یہ تصور کر لیں کہ جناب ہمارے گناہ معاف ہو گئے؟ اگر یہ تصور ہو، جیسا کہ حضرت آیت اللہ شہید مطہری نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہماری نجات کے لیے، ہماری نجات ہمیں بخشوانے کے لیے مثال کے طور پر قربانی دی تھی، تو اس کا مطلب کہ امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب آپ فرش عزا سے باہر جو بھی گناہ کریں، فرش عزا پہ آئیں، گریہ کریں، آنسو بہائیں، اس کے بعد 0 میٹر ہو کے دوبارہ چلے جائیں. بھائی انسان اپنی گاڑی میں سی این جی ڈلواتا ہے، جب سی این جی ڈلواتا ہے تو مائلیج چیک کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے میٹر کو 0 کر دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جہاں سے سی این جی ڈلوائی ہے، جہاں سے فیول لیا ہے، وہ کتنے میل تک میری گاڑی کو چلاتا ہے، کتنی مدد کرتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی، اب اگر تصور یہ ہو ہمارا کہ ہم مجلس میں آئے اور گناہوں کو معاف کروا کے چلے جائیں، تو یہ تصور انتہائی غلط تصور ہے. امام حسین ہماری تربیت کے لیے، ہماری نجات کے لیے آئے تھے، لیکن امام حسین عزاداری کے نام پہ کوئی ایسا دروازہ کھولنا نہیں چاہتے تھے کہ جناب آپ باہر تو گناہ کر کے آئیے، فرش عزا پہ آئیے، گریہ کیجیے، 0 میٹر ہو کے دوبارہ سے گناہوں کا انجام دینا شروع کر دیجیے. اس کا مطلب امام حسین یہ دیکھ رہے تھے، نعوذ باللہ، امام حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب شمر یزید و خولی اور حسین کم ہے معاشرے میں، لہٰذا میں عزاداری کے نام پہ ایک ایسا سسٹم لگا دیتا ہوں، باہر سے گناہ کر کے آؤ، یزید سے بڑھ کے گناہ کرو، شمر سے بڑھ کے گناہ کرو، اس کے بعد دوبارہ 0 میٹر ہو کے چلے جاؤ. یہ انتہائی غلط تصور ہے، یہ دشمنوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے. تمہارا مقصد صرف رونا ہے، رو کے چلے جاؤ. رونا صرف مقصد نہیں ہے، معرفت کے ساتھ رونا مقصد ہے. اہل بیت پہ رونے والے بہت تھے، کوفی بھی روئے، یزید بھی رویا، شمر بھی رویا، حرملہ بھی رویا، بہت سارے دشمنان اہل بیت روئے تھے، لیکن ان کا یہ رونا ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ معرفت اہل بیت نہیں ہے، حق اہل بیت کی پہچان نہیں ہے. اگر ہم سے یہ گریہ وصول کیا جائے گا، اگر ہم سے یہ گریہ مطلوب ہے، تو ہم اہل بیت کے حق کو پہچان کے گریہ کریں گے تو گریہ قبول ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو پہچان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، شناخت کے ساتھ مجلس میں آؤ. ایسا نہیں ہے کہ تم جناب ہم شیعہ ہیں، ہمارا اما ابا شیعہ تھے، ہمارے دادا دادا شیعہ تھے، ہم بچپن سے کرتے ہیں، لہذا ہم بھی شیعہ ہو گئے. نہیں، اپنے شیعہ ہونے کے لیے دلیل قائم ہونی چاہیے، اپنے مسلمان ہونے کے لیے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے پاس اصول دین کی دلیل ہونی چاہیے. اذان گرامی، تو کربلا میں ہمیں دو چہرے نظر آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے حقیقی اسلام کو بچایا ہے، حقیقی اسلام کا دفاع کیا ہے تاکہ اسلام کی رگوں میں حسینیت کا خون دوڑ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ در حقیقت میرے پانچویں امام کے جملے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ممبر اس طریقے سے بنایا گیا کہ نہ میں نہ ٹانگیں نیچے رکھ سکتا ہوں نہ اوپر رکھ سکتا ہوں، اگر ٹانگ پھیلاتا ہوں تو وہ بھی ادبی ہوتی ہے، آپ کی شان میں بھی، ممبر کے شان کے خلاف بھی. بہرحال ممبر کو ایسا ہونا چاہیے کہ خطیب کم سے کم اس کی ٹانگیں صحیح ہو سکیں، بے ادبی نہ ہو سامعین کے سامنے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اعزائے گرامی، اب امام حسین نے کربلا کو بچایا ہے، اور اسی لیے میرے پانچویں امام فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد پانچ ہیں، اسلام پانچ پلر پر قائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایت. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، اور ولایت اہل بیت بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں ولایت چونکہ اتنی اہم ہے نماز سے بڑھ کر اہم ہے، لہذا تشہد میں شہادت ثالثہ بھی شامل کر دوں، جیسے کہ کچھ سر پھرے بے عقل انسان ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آتے نہیں آتے، آپ کے اطراف میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے بھائی علی کی ولایت تو اتنی ہے. مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر ولایت ہے. جی ہاں، نماز سے بڑھ کر، لیکن یہ ولایت ہر جگہ کہنے کی نہیں ہے. امام نے بتایا جتنی تاکید اس ولایت کی ہے نماز کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہے، یہ ولایت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے، یہ ولایت اہل بیت جو روزے کو روزہ بناتی ہے، یہ ولایت اہل بیت جو زکات کو زکات بناتی ہے، یہ ولایت اہل بیت جو حج کو قبول کراتی ہے، یہ ولایت اہل بیت ہے جو وہ خدا سے قریب کرتی ہے. ٹھیک ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب کربلا کو امام حسین نے زندہ کیا تاکہ کربلا محفوظ رہے، دین محفوظ رہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کربلا کی حفاظت کریں تاکہ کربلا کی تعلیمات کے سائے میں دین محفوظ رہے. لیکن اگر ہم کربلا سے آگے تبرک لے لیں، ہم کربلا سے آ کر مولوی صاحب اپنی فیس لے جائیں، سامعین واہوا لے جائیں، انجمن اور منتظمین جو ہے مجمع لے جائیں، اس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہ کر سکے، تو اتنی سستی کربلا امام حسین نے نہیں بنائی تھی کہ آپ کو تبرک کھلانے کے لیے، آپ کو واہوا کرانے کے لیے، مولوی صاحب کو فیس دلانے کے لیے، علامہ صاحب کو پیسے دلانے کے لیے نہیں بنائی تھی. علی اکبر جیسا جوان امام نے قربان کیا ہے، اپنی بہن کی چادر دی ہے، اپنے بھائی عباس کے شانے دی ہیں، اتنی سستی نہیں کربلا دینے گرامی کہ ہم یہ کہ جناب بس جو جی میں آئے جو جیسا آ کے پڑھ کے چلا جائے. اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پڑھ 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 کے سنا سنا کے سن کر دیا گیا ہے، جو بھی آئے جو کچھ بھی کہہ کے چلا جائے ہم بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ نعرہ ہدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کے کیا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اب اس کربلا کو بچانا ہے، کربلائی تعلیمات کو بچانا ہے. کربلائی تعلیمات کو کیوں بچانا ہے؟ کربلا نے اسلام کا دفاع کیا ہے، کربلا نے اسلام کا تحفظ کیا ہے، کربلا نے اسلام کی بنیادوں کو مستحکم بنایا ہے. عزیزین گرامی، اب کربلا کے مقابلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب اس مقصد کو سمجھانے کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی دو آیات کی تلاوت فرمائی ہے آپ کے سامنے، ایک پانچویں آیت اور چھٹی آیت. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بھائی اللہ نے پچھلی امتوں میں سے اہل تورات کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ بھائی قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ جناب پڑھیے دادا دادی کو بخش دیجئے, پڑھیے اور جناب اپنے والد مرحوم کو بخش دیجئے یا اپنی والدہ مرحومہ کو بخش دیجئے, ٹھیک ہے وہ سارے ثواب ہے, لیکن قرآن کا کام زندوں کو ہدایت کرنا ہے نہ کہ مردوں کو سارے ثواب کرنا ہے. قرآن کا کام زندوں کے لیے ہے کہ پہلے خود ہدایت یافتہ ہو. جب تمہارا عمل اچھا ہوگا اور جب تم نیک کام کرو گے تو تمہارے والدین جو آخرت میں تمہارے عمل کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے نیک اعمال سے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے, اب دلیل دے کے جاؤں نا کہ ہمارے عمل سے ہمارے والدین مرحوم والدین کو کیوں ثواب پہنچے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, دیکھے قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. خدا نے اپنے اس پیارے نبی کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں, دکھائی ہیں, سمجھائی ہیں کہ ڈائریکٹ رابطہ تھا, یعنی ادھر کوئی مشکل ہوتی تھی فوراً اللہ کو کال کرتے تھے, خداوندہ یہ کیا مسئلہ ہے, خداوندہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, فوراً خدا کا جواب آتا تھا. یہ انبیاء کے قصے اس لیے تاکہ ہم تربیت پا سکیں. اب یہاں سے جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب ایک قبر پہ خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر جب گزر کے وہاں سے واپس آئے تو دیکھا اس قبر پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. تو فوراً پوچھا اللہ میاں یہ ماجرا کیا ہے, ابھی مثال کے طور پر مثال کے 10 منٹ پہلے گزرا تھا تو یہ تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. خداوند عالم نے کہا اے ہمارے پیارے نبی, اے ہمارے بندے, اے ہمارے محبوب, اے ہمارے محبوب, اس قبر میں ایک شخص ہے, اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. اس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا لیکن اس کا ایک چھوٹا بچہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لی تھی. اس نے جب مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا تو میری رحمانیت اور رحیمیت کو جوش آیا اور میں نے اس کے باپ پر کہ جس نے اس کی تربیت کی تھی اس کی قبر پہ رحمت نازل کرنا شروع کر دی. اس لیے کہا کہ ہمارے عمل سے ہمارے والدین کو جزا ملتی ہے, ہمارے مرحومین کو جزا ملتی ہے. تو قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا. یہ اور بات ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں لیکن حقیقی ایصال ثواب وہ ہے کہ جو ایصال ثواب کرنے والا خود نیک عمل کرے گا تو ایصال ثواب ہوگا. صرف سورہ فاتحہ پڑھ دینے سر گھجاتے پیر گھجاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ دینے ثواب نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے یہاں نماز کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے, کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے, کوئی پیر کھجا رہا ہوتا ہے, کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے, زیارت ہو رہی ہے, ادھر گھوم گئے, پھر ادھر گھوم گئے, پھر قبلے کی طرف گھوم گئے, زیارت ہو گئی, آپ سمجھتے ہیں ثواب مل گیا. ثواب نہیں ملا, صرف آپ نے اپنے منہ کو ادھر ادھر کیا ہے. زین گرامی یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایسی ہوتی ہے, پوری دنیا کے خیالات میں چکر لگا کے آ جاتے ہیں. جب مولانا کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت یاد آتا ہے ارے ہم بھی نماز میں تھے, اس وقت جلدی جلدی سلام پھیرتے ہیں. تو یہ نماز قبول نہیں ہے, یہ یہ زیارت جو پڑی امام کے لیے قبول نہیں ہے, یہ ایصال ثواب جو کہ قبول نہیں ہے. جو دل سے بھیجا جائے گا, جو نیک عمل کے ساتھ بھیجا جائے گا وہ قبول ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام کربلا میں دین کو بچا گئے. کہ خدا نے کیوں پچھلی امت کی یہ مثال پیش کی ہے, اس لیے کہ ان کو توریت دی گئی تھی تاکہ وہ توریت پہ عمل کریں لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. تو خدا نے کہا دیکھو ہماری کتاب جب ان کے پاس آئی اور انہوں نے عمل نہیں کیا, ازن کی توجہ فرمائیے گا, تو ان کی مثال اس گدھے کا مثل الحمار یحمل اسفارا, تو ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی بدترین مثال پیش کی ہے. ایک گدھے جو ہماری احمقیت کا بے وقوف ہونے کا سمبل سمجھا جاتا ہے, کوئی بے وقوف ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم گدھا کہتے ہیں, بے وقوف ہو گئے ہو, گدھے ہو گئے ہو, عقل کہاں چڑھنے گئی ہے تمہاری. اسی قسم کے الفاظ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ عقل میں گدھے میں عقل نہیں ہوتی. اب خدا کرے بدترین مثال پیش کی اللہ نے اس قوم کی، یعنی انسان کو گدھے سے تشبیہ دی اللہ نے، وہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا، جسے اشرف الموجودات بنایا تھا، جسے فطرت دی تھی، فطرت سلیمہ دی تھی، جسے انسان نے جس انسان کو عقل دی تھی خداوند عالم نے، اب اسی انسان کو گدھے سے تشبیہ دے رہا ہے خدا، کیوں دے رہا ہے؟ سوال کرنا چاہیے، خدا تو احسن الخالقین ہے، تو نے انسان کو اشرف بنایا، تو نے انسان کو مکرم بنایا، تو نے انسان کو باعزت بنایا، اب گدھے سے تشبیہ کیوں دے رہا ہے؟ اور جملے بھی ایسے، بئس مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، ان کی بدترین مثال پیش کی ہے۔ اور گفتگو یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آیت آگے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی جائے کہ وہ اس پہ عمل کریں، وہ اس پہ عمل نہ کریں، تو خدا کہتا ہے کہ ان کی مثال اس گدھے کی تھی جس پہ کتابیں لدی ہوں، اور یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں، اور جو اللہ کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے، انہیں ہم ہدایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت آگے چلتی ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، کہہ دو یہودیوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، آج بھی یہودی یہی دعویٰ کرتے ہیں، سیونزم آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پریچنگ کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے ہم دوسروں کو اسرائیلی نہیں بنا سکتے، یہودی نہیں بنا سکتے، ہم اللہ کی برترین قوم ہیں، اللہ ہم ہی سے محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئی تھیں، اب ان کے ذہن میں یہی آ گیا کہ جناب ہمارا نبی تو بہت اچھا تھا، اس کے لیے یہ نازل ہوا، یہ اس کی رحمتیں و برکتیں ہیں، یہ اس کی فضیلتیں ہیں، یہ اس کے درجات ہیں، لہٰذا ہم بھی اچھے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا نہیں، اگر نبی اچھا ہو اور پیروکار اچھے نہ ہو تو پھر ان کی مثال اس گدھے کسی تشبیہ دی جاتی ہے کہ جو کتابیں لاتے ہوئے تو جا رہا ہو لیکن کتابوں کے علم سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد با۔ اے یہودیوں، جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، دوسرے لوگ دوست نہیں، تو تم موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اذن گرامی، اب یہ دو آیتیں اور اس کے ذیل میں ہمارا موضوع تعلیمات کربلا اور ہمارا کردار، تعلیمات کربلا اور ہمارا رویہ ہے، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس کربلا کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم اس ذکر کے وارث ہیں، ہم اس ذکر کے محافظ ہیں۔ اور میں نے کسی جگہ کسی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ شیعہ قوم دنیا کی سب سے امیر ترین قوم ہے، توجہ فرمائیے گا، شیعہ قوم دنیا کی سب سے امیر ترین قوم ہے۔ تو کوئی نوجوان، ایک نوجوان نے کہا مولانا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر ترین قوم ہے، تو یہ چندے اور یہ جو اعلانات ہوتے ہیں کہ مسجد میں چندہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا بات سمجھنے کی ہے، تھوڑی سی بات سمجھو، شیعہ قوم دنیا کی امیر ترین قوم ہے اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت شیعہ قوم کے پاس ہے، قرآن مجید شیعہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور اہل بیت محمد آل محمد بھی سب سے بڑی دولت ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، قرآن کو اٹھا کر نانا دادی اور چاچا چاچی کے سویم اور چہلم اور برسی کے لیے رکھ دیا، اہل بیت کو کیا اشر کیا، 12 عالم بنائے، 12 امام کے نام لکھ دے، بس انہیں کو چومو، انہیں کو زیارت کرو، چلے جاؤ، زندہ امام کی بات مانو گے تو پھر وہ تمہیں کہے کہ داڑھی بھی رکھو، پردہ بھی کرو، نماز پڑھو، روزہ بھی رکھو، غیبت نہیں کرو، برے کام نہیں سنو، برے کام انجام نہیں دو، بری بات نہیں کہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حلال حرام کہے گا۔ جیسے دشمن نے کہا اب 12 امام کو تم 12 پنجوں پر صرف نام سجا کے رکھ لو، ان کی زیارت کرتے جاؤ، میں ازا خانے میں جو علم سجے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو دشمن نے ہمیں پڑھایا کہ صرف زیارت کر کے چلے جاؤ اور زندہ امام کی بات نہیں مانو تو پھر ہمارا حشر یہی ہو گیا. ہم آتے بہت ادب احترام سے زیارت کرتے, بہت اچھی چیز زیارت کرنی چاہیے عالم کی, ٹھیک ہے. یہ عالم یہ در حقیقت ہدایت کا عالم ہے, نور کا عالم ہے, علم کا عالم ہے, نجات کا عالم ہے. یہ حضرت عباس جس کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا, یعنی وہ عالم نہیں کہ جو کربلا میں تھا, عالم یعنی سمبل ہے ہدایت کا. اب امام زمانہ وہی عالم لے کر آئیں گے, وہی تلوار لے کے آئیں گے, وہی اقتدار لے کے آئیں گے, وہی پیغام لے کے آئیں گے, وہی مشن لے کے آئیں گے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے, قرآن بھی, اہل بیت بھی. اور جہاں پر دولت ہوتی ہے تو وہاں پر چور اچکے بھی سب سے زیادہ چکر لگاتے ہیں. وہ کسی چور کو پتہ چل جائے فلاں گھر میں بہت دولت ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے تو وہ چکر بہت لگائے گا تاکہ اس دولت کو لوٹ لے. اب یہ در اہل بیت ہے, در قرآن ہے, سب کے لیے کھلا ہے. اب دشمن نے کوشش یہ کی کہ جناب اس قرآن سے قرآن کی روح کو نکال لیا جائے. یہ پڑھتے رہے جتنا پڑھنا چاہیں, اسال ثواب کرنا چاہیں کرتے رہیں, اپنی زندگی کے لیے قرآن سے سبق نہیں لیتے, اپنی زندگی کے لیے قرآن سے ہدایت اور رسول نہیں لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. انہیں جتنے ختم قرآن کرنے دو کرنے دو, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں. بھائی یہ جتنی مجلسیں کرنا چاہیں کر لیں, یہ جتنے علم اٹھانا چاہیں اٹھا لیں. اگر ہماری سلطنت کو دشمن یہ کہہ رہا ہے, ہمارے وجود کو, ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تو ان کو کرنے دو. عزیزین گرامی یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے جب اسلامی انقلاب آیا اور امریکہ کو ایران سے بھاگنا پڑا. توجہ فرمائیے گا, جب اسلامی انقلاب آیا اور امریکہ کو ایران سے بھاگنا پڑا تو اسلامی انقلاب کے بعد جب پہلی دفعہ میرے اور آپ کے 12ویں امام کا یوم ولادت بنا 15 شعبان کو تو پوری قوم سڑکوں میں نکل آئی. تو اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے کہا آخری کیا وجہ ہے کہ پوری قوم سڑکوں میں نکل آئی ہے, کہا کہ ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے. توجہ فرمائیے گا, ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام پردہ غیبت میں ہے, جو پردے غیبت میں ہے اور ایک دن اللہ کے حکم سے ظہور کرے گا اور دنیا سے تمام ظلم و ستم کو نیست و نابود کر دے گا اور عدل و انصاف کی حکومت بنائے گا. تو ایک دفعہ جمی کارٹر پریشان ہوتا ہے اور پریشان ہو کے یہ کہتا ہے کہ ابھی تو اس کا نائب خمینی آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے, جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا, جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی سے دشمن نے کوشش کی کہ امام زمانہ کے خلاف سازش کرو. یہ جو امام کے حرم میں دھماکہ ہوا تھا 11ویں امام کے حرم میں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی, پلاننگ تھی. ہر اس چیز کو جس سے امام زمانہ کی یاد آئے, جس سے امام زمانہ کی خوشبو آئے, جس سے حیات کا درس ملے, جس سے شہادت کا درس ملے, اس کو نیست و نابود کر دو. لہذا یہ دھماکے, یہ مجلسوں کو روکنے کے طریقے, یہ فائرنگ, یہ تمام قتل و غارت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ جہاد و شہادت کا درس کربلا سے نہ لے سکے. گرامی ان کو اتنا پسپا کر دو, ڈرا کر, دھمکا کر, ان کو ان کی گھر کی چار دیواری میں قید کر دو. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہم وہ ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے اپنے خون سے گارے بنوائے ہیں, سر قلم کی ہیں, ہاتھ قلم ہوئے ہیں, پیر دیے ہیں, جانوں کو نذرانہ دیا ہے تاکہ کربلا محفوظ رہے. لہذا وہ لوگ احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں چند بیانات سے شیعہ قوم کو اس کی چار دیواری میں محفوظ کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی اب دشمن نے کوشش کی ہے, کربلا کے خلاف کوشش کی. اب کربلا کو کیا کہا, کربلا عمل کا نام نہیں ہے, کربلا صرف رونے کا نام ہے. کربلا مولوی صاحب اپنی فیس لے کے چلے جائیں, آپ نعرے لگا کے چلے جائیں, لوگوں کو واہ واہ مل جائے, تبرک مل جائے, قصہ ختم ہو جائے گا. جہاد و شہادت کا درس نہ لو, زندگی کے درس نہ لو, نجات کا درس نہ لو. عزیزان گرامی اب خدا بند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے توریت دی, جن قوموں کو ہم نے کتاب دی, ہدایت دی, ثم لم يحملها, اور انہوں نے حمل نہیں کیا, تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لدی ہوں اور اس کو اس علم سے کوئی اثر نہیں ہوتا. اب خدا نے کہا کیا یہ کتاب صرف اٹھانے کے لیے دی گئی تھی؟ توجہ فرمائیے گا, میں کہوں بیٹا یہ کتاب اٹھاؤ اور اسے مثال کے طور پر اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھو, اور وہ بچہ کتاب اٹھا کے سینے سے لگا لے لیکن ایک دفعہ بھی کھول کر اسے نہیں پڑھے, تو کیا وہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی, کتاب اس لیے خریدی گئی تھی, غور سے اس لیے دیا گیا تھا تاکہ انسان اس کو پڑھ سکے, تاکہ پڑھنے کے بعد جو امتحان ہو اس میں اچھے نمبر لے سکے, اچھے درجات سے پاس ہو جائے. اب خدا کہہ رہا ہے یہ کتاب ہم نے دی ہے حمل کے لیے. حمل سے مراد ظاہری ہاتھوں سے کتاب کو اٹھانا نہیں ہے, یہ ظاہری حمل ہے یعنی اٹھانا ہے. لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتاب تو اٹھائی لیکن کتاب پر عمل نہیں کیا. بھئی اگر خدا کی مراد یہ ہوتی کہ کتاب کو اٹھا لیا جائے تو خوب اہل تورات نے کتاب اٹھائی تھی, اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تھی, سر پہ بھی اٹھائی تھی, کندھے پہ بھی رکھا تھا, بہت احترام کیا تھا, بہت مقدس تھی ان کے لیے کتاب, تو اٹھائی تھی. اب خدا کہہ رہا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ, جن کو کتاب دی گئی تھی کہ وہ اس پہ حمل کریں, ثم لم یحملوها, اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. تو یہ اٹھانے سے مراد ظاہری اٹھانا ہے یا کچھ اور اٹھانا ہے؟ اس سے پتا چلے گا کہ اگر مراد خداوند عالم کی یہ تھی کہ جناب کتاب اٹھائی جائے تو اہل تورات نے کتاب اٹھائی تھی, لیکن خدا کہہ رہے انہوں نے کتاب نہیں اٹھائی جبکہ اہل تورات نے اپنی زندگی میں کتاب اٹھائی. خدا انکار کر رہا ہے لم یحملوها, لم یحملوها, انہوں نے کتاب تورات کو نہیں اٹھایا. یہ اٹھانے سے مراد ظاہری اٹھانا نہیں ہے بلکہ تورات کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. پھر کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, مزہ چاہتا ہوں, مثل الذین حملوا التوراۃ, کہ جن کو ہم نے کتاب دی کتاب نہیں اٹھائی, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جو کتابیں لیے چلتا ہو. یعنی خدا نے کہا یہ اہل تورات جو کتاب لیے چلتے ہیں اپنے ساتھ, اپنے ہاتھوں پر, اپنے کاندھوں پر. ہماری ابھی قرآن کا یہ حال ہے کہ جزدان میں رکھ دیا جاتا ہے, بیٹی کی شادی ہوتی ہے سایہ کر دیتے ہیں, بیمار ہوتا ہے شفا دے دیتے ہیں, اس سخارے کی ضرورت پڑتی ہے مولانا کے پاس پہنچ جاتے ہیں, دادا دادی کا انتقال ہوا سویم چولم برسی کی مجلس میں نکال کر اس سارے سوا کا کام رکھنے لگتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا کام ہوتا ہے ہمارا؟ اس سے زیادہ بہت سے لوگ ہوئے جناب ذائچے بنانے لگے, انہوں نے لوگوں کو احمق بنانے کا ایک اور سلسلہ چل نکالا ہے, جناب فال نکالیے اور ہم آپ کو ذائچے بنا کے دیں گے, قرآن سے, قرآن سے یہ بھی ہوگا, قرآن سے وہ بھی ہوگا, قرآن سے نام تو لیے جاتے ہیں, قرآن سے بہت ساری چیزیں تو لیے جاتی ہیں, لیکن حقیقی زندگی گزارنے کے لیے جو کربلا کا مقصد ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. درود بھیجے محمد وال محمد پر. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب دی اٹھانے کے لیے, انہوں نے نہیں اٹھائی. یعنی ظاہری اٹھانا مراد نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا مراد ہے. اب خدا نے کہا کہ جن لوگوں نے کتاب اٹھائی اور اس پہ عمل نہیں کیا, کتاب پڑھی اور اس پہ عمل نہیں کیا, وہ خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. وہ کذبوا بآیات اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا, یعنی جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے خدا پھر اس قوم کی ہدایت نہیں کرتا. عزیزان گرامی, اب اس ذیل میں, اس تناظر میں ہم اپنا عمل دیکھیں کربلا کے بارے میں. کربلا ایک صحیفہ ہے, صحیفہ زندگی ہے, صحیفہ نجات ہے, صحیفہ شہادت ہے, صحیفہ کامیابی ہے, صحیفہ فتح و ظفر ہے, صحیفہ نجات ہے. کیوں؟ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی کا درس دیتی ہے, یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا درس دیتی ہے. کربلا وہ کتاب ہے جو ہمیں شہادت کا درس دیتی ہے, کربلا وہ کتاب ہے جو ہمیں اپنے امام زمانہ سے منسلک رکھتی ہے, کربلا وہ کتاب ہے جو ہمیں موت کی تیاری کا حکم دیتی ہے, کربلا وہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ کے حضور پوش پیش ہونے کے لیے ہمیں نیک اعمال بجا لانے کا حکم دیتی ہے, کربلا وہ ہے جو ہمارے دین کی بھی, دنیا کی بھی اور آخرت کی تحفظ کا کام کرتی ہے. لیکن اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہ کربلا لیں علم لیں, کربلا لیں صرف تابوت اٹھائیں, کربلا لیں علامہ صاحب اپنی فیس لیں, آپ تبرک لیں اور گھر کو چلے جائیں. تو خدا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی مثال, ایسے لوگوں کی مثال, بس عزیزان گرامی زحمت تمام کی, ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدا ہو اور اس پر کتابیں لدی ہوں. کربلا سے اگر کوئی سبق نہیں لیا تو میری اور آپ کی مثال, یہ نہیں سمجھے گا کہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں, یہ اہل ممبر ہمیشہ سے سنا سنا کے چلے گئے, انہوں نے ہمیشہ ہمیں عمل سے دور رکھا, انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ہمیں کربلا کے حقیقی مقصد سے دور رکھا. وہ آپ آپ کو سنا کے چلے گئے، اپنے لیے کچھ پڑھ کے نہیں گئے، نہ انہوں نے نماز کا حکم دیا، نہ انہوں نے روزے کا حکم دیا، نہ انہوں نے جہاد و شہادت کا حکم دیا. لاکھوں روپے لیتے ہیں یہ لوگ، لیکن ایک کوئی ایک دکھا دیں جو قوم کے شہیدوں کے جنازے میں آ کر شہیدوں کے دکھ میں، قوم کے دکھ میں شریک ہو. یہ لاکھوں روپے لے کر اپنی غم حسین سے، خون حسین سے اپنی زندگی تعمیر کرنے والے افراد، ان کو پہچانی ہی کون ہے؟ یہ وہ ناسور ہیں قوم کا جو قوم کو سلا رہے ہیں مجلسوں کے نام پر، قوم کو سلا رہے ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو بھی تلقین کرتے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ سے آپ کو جدا کروں، قوم سے اپنے آپ کو جدا کروں، لہذا بات نہیں بنے گی. میں اور آپ قوم کا حصہ ہیں، لہذا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میرے لیے پہلے ہے، آپ کے لیے بعد میں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا، اہل ممبر خطبہ نے ہمیشہ قوم کو سنایا، اور قوم کو سنا کر اپنی گاڑی میں چلتے بنے. لاکھوں روپے لے کے انہوں نے اپنے گھر تو بڑے بڑے تعمیر کیے، لیکن قوم کے دکھ درد میں، قوم کے جنازوں میں، قوم کے شہدا کے ساتھ انہوں نے کبھی یکجہتی نہیں کی. ان کو پہچان، یہ وہ ناسور ہے. اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ مل کر کربلا کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں تو خدا کہتا ہے تمہاری مثال اس گدھے کسی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں. تم جتنے چاہے علم اٹھا لو، جتنے چاہے گریہ کر لو، جتنے چاہے ماتم کر لو، لیکن کہ کربلا کی تعلیمات سے عمل نہیں بنایا تو کچھ نہیں بنایا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اعزان گرامی، یہ کربلا کا پہلو ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کربلا کی تعلیمات سے؟ آیا عمل کریں نہ کریں؟ سیاست میں کربلا ہے، کربلا میں اقتصاد ہے، کربلا میں ثقافت ہے، کربلا میں اخلاق ہے، کربلا میں زندگی، سب کچھ کربلا میں ہے. جو کچھ اسلام میں ہے وہ کربلا میں ہے. اس لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو کیا صرف یہ جسم کے لیے فرمایا تھا کہ حسین کا جسم مجھ سے ہے؟ جیسے کہ حدیث کے سامنے ہے، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو کیا صرف بات یہیں تک تھی؟ یہ اس سے بڑھ کر بھی ہے. جو حسین کے مقاصد ہیں وہ محمد اور شریعت کے مقاصد ہیں. جو شریعت کہتی ہے حسین وہی بات کرے گا. حسین و منی وانا ملن حسین کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو حسینیت کے تقاضے ہیں وہی شریعت کے تقاضے ہیں. جو شریعت اور رسالت کہتی ہے حسینیت بھی وہی کہتی ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہماری واضح طور پر فرق نظر آتا ہے. حسینیت عزاداری الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے. بھائی نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قمیض اتار کر روڈ پہ ماتم نہ کریں، اس لیے کہ قمیض اتارنا روڈ پر نہ محرم کے سامنے حرام ہے، لہذا وہ آپ کا ماتم قبول نہیں ہوگا. اب لوگوں نے کہا جناب یہ انہوں نے جو ہے ماتم کے خلاف فتویٰ دے دیا. خب یہ بات سمجھانے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں اسلامی اب ہمارے عمل سے کیا ہوا، ہم نے عزاداری کا ایسا انداز اپنایا کہ جو شریعت سے متصادم ہے. رسول اللہ فرما رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حسین اسی کی تائید کرے گا. حسین جو کچھ کربلا میں کرے گا میں اس کی تائید کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا، اب عزاداری الگ چیز ہو گئی، دین و شریعت الگ چیز ہو گیا. اب لوگ اگر کہا بھی جاتا ہے تو دین و شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں، نہیں جناب عزاداری ہے امام حسین کی، ہم سب سے بڑے عزادار ہیں. عزیزان گرامی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے. ہم نے کربلا کو نہیں پہچانا. اور اگر ہم اپنے اعمال کو، اپنی عزاداری کو جاننا چاہتے ہیں، جناب سید سجاد سے پوچھیں. امام سجاد علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سب سے بڑے عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے. بیٹا ہے امام حسین کا، وارث خون حسین ہے، چوتھا امام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عزادار ملے گا آپ کو دنیا میں؟ لیکن کربلا کے بعد بھی، اور کربلا میں بھی، اور کربلا کے راستے میں بھی، اور کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور شام سے دوبارہ مدینے، ان تمام سفر میں، اس تمام مدت میں آپ مجھے امام سجاد جو امام حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا، ایک عمل نعوذ باللہ دکھا دیجئے جو خلاف شریعت ہو. دکھا دیجئے جو خلاف شریعت ہو، کہ جہاں پر عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے بابا کا ماتم کرنے کے لیے، اپنے بابا کو گریہ کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے ناجائز طریقہ اپنایا ہو. ایک عمل دکھا دیجئے آپ. نہیں ہے. سب سے بڑا عزادار وہ ہے, اس سے درس لیں. لیکن آج ہم اتنے بڑے عزادار ہو جاتے ہیں کہ شریعت کو پامال کر دیتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے عمل کو چیک کریں, اپنا محاسبہ کریں, اپنا مؤاخذہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کربلا کیا کہہ رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. رسالت کہاں لے جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اذنِ گرامی, کربلا کی تعلیمات اور ہمارا عمل, یہ ہمارا موضوع ہے. اور سورہ جمعہ کی پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اذنِ گرامی, امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر دین کا تحفظ کیا, دین کو بچایا ہے. اور اسی دین کے تحفظ کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے کوششیں کی. آج چاہتا ہوں کہ کل شہادت تھی امام کی, لہٰذا چاہتا ہوں کچھ جملے امام سجاد کی شہادت سے متعلق. یہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑا عزادار ہے, یہ خون حسین کا وارث ہے جو 35 سال روتا رہا. 35 سال گریہ کیا امام نے. امام کہ یہ رونا صرف رونا نہیں تھا, یہ سیاسی احتجاج تھا تاکہ قدم قدم پر, بات بات پر لوگوں کو بتایا جائے کہ حسین کون تھا. لوگ 120,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع میں من کنتم مولاہ فہذا علی المولا کی صدا بھول گئے. لوگ 120,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع میں جب تمام صحابہ کرام موجود تھے علی کی ولایت کا اعلان بھول گئے. تو اس ولایت کے اعلان کو فراموش کرنے کے نتیجے میں 25 سال میرے اور آپ کے مولا کو گھر میں بیٹھنا پڑا. اب اسی حسین کا بیٹا کربلا میں اسلام بچانے آیا ہے. اب ہم کربلا کو اس لیے زندہ رکھتے ہیں کہ کل تم یہ نہ کہو کہ کربلا نہیں ہوئی تھی, جیسا کہ تم نے غدیر خم کا انکار کیا تھا. امام سجاد نے غدیر خم کے پیغام کو زندہ رکھا ہے, کربلا کو زندہ رکھا. 35 سال گریا, ماتم, مرثیہ, یہ امام کا احتجاج تھا ظلم کے خلاف. بات بات پر پانی لایا جاتا, میرے امام گریا کرتے. کھانا لایا جاتا, مولا گریہ کرتے. بستر لایا جاتا, میرا چوہتا امام گریہ کرتا. اور جب بازاروں میں جاتا تو ایک دفعہ قصاب کی دکانوں پر گوشت لٹکا ہوا دیکھتا تو پوچھتا تھا. اور بعض قصاب کیا کرتے تھے, امام کے آنے سے پہلے کپڑا ڈال دیتے تھے گوشت پر, جانوروں پر. میرے مولا پوچھتا تھا, یہ بتاؤ کہ کیا ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ تو کہتے تھے, مولا یہ بے زبان جانور ہے, جب تک اپنی مرضی سے منہ نہیں ہٹاتے ہم ظرف آب ان کے سامنے سے نہیں ہٹاتے. ایک دفعہ کربلا کی طرف وہ کر کے کہتے, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے میرا بابا, ارے جسے 3 دن کا پیاسا, ارے کند خنجر سے ذبح کیا گیا. بس عزادارو, یہی وجہ ہے کہ کسی سائل نے پوچھا, اے مولا آپ کب تک گریہ کریں گے؟ کیا قتل ہونا, کیا شہید ہونا آپ کے لیے فضیلت نہیں؟ کہا کہ ہاں فضیلت ہے, مگر یہ تو بتاؤ کہ برہنہ سر پھوپی زادیوں, پھوپی پھوپی کے ساتھ, نبی زادیوں اور بہنوں اور ماؤں کے ساتھ بھرے دربار میں جانا, ارے کہ یہ آل محمد کو زیبہ دیتا ہے. بس عزدارو یہی وجہ ہے, امام سے پوچھا گیا مولا کب تک گریہ کریں گے, مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند یوسف جدا ہو گیا تھا, نظروں سے اجل ہو گیا تھا, تو اس کے فراق میں یعقوب اتنے روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے میرا 18 جوان, ارے بنی ہاشم, ارے میرا علی اکبر, ارے قاسم اور محمد, ارے چچا عباس کے شانے, ارے میرا بھائی علی اصغر, ایک ایک کر کے امام تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب امام سے پوچھا مولا یہ تو بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو کسی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتا میرا عزادار مولا. ایک دفعہ کہتا الشام الشام الشام, ارے نبی زادیا بے نقرا چادر شرابی کے دربار میں تھی. بس عزادارو, چوتھے امام کا آخری وقت آیا, سورہ فتح
اللہ کی تلاوت کی، آپ نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد تسبیح و تحلیل کرتے رہے، اس کے بعد امام کے لب خاموش ہو گئے، عزیزو کہرام برپا ہو گیا مدینے میں، ارے حسین کا بیٹا، حسین کا زدار، ارے حسین کا ماتمی اس دنیا سے اٹھ گیا، ایک عظیم و شان جنازہ، تشییع جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، میرا دل کہتا ہے جب جنازہ اٹھا ہوگا تو میرا چاہتا امام، میرے تیسرے امام، امام مظلوم سے کہتا ہوگا اے بابا ارے شرمندہ ہوں، ارے میرا جنازہ اتنی شان سے اٹھا، ہائے بابا تیرا جنازہ نہ اٹھ سکا، تین دن تک لاش میں گور و کفن پڑی۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری سے عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔